اتوار 19 نومبر کے سربین کے ساتھ عادل شاہزیب کا سلام۔ اسلام آباد میں دھرنا جاری، حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال:
ہماری اپیل ہے کہ تشدد کا راستہ اختیار نہ ہو، اور وہ اگر ضد پر اڑے رہتے ہیں تو پھر ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں ہمیں یقیناً انتظامی اقدام اٹھانے پڑیں گے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا عدالتی حکم نامے کے باوجود برقرار ہے، اور بظاہر حکومت اور مظاہرین اپنے اپنے موقف پر سختی سے ڈٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن اس مسئلے کا آخری حل ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا،
وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہر قیمت پہ ہم نے وزیر قانون کا استعفیٰ لے کے جانا ہے، تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ انتظار کریں، جو راجہ ظفر الحق کی کمیٹی ہے وہ اسی چیز کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ کیا وہ کسی کی غفلت تھی، کیا وہ اجتماعی غفلت تھی۔ تو جب وہ کمیٹی کی رپورٹ آئے گی پھر آپ حق بجانب ہوں گے کو مطالبہ کرنے میں، لیکن ثبوت کے بغیر آپ محض صرف کسی کے اوپر کہیں کہ جی اس کو ہٹا دو، یہ تو کل کو روز یہاں پہ کوئی 1000-2000 بندے لے کر آئے گا جس سے اسے اختلاف ہوگا، اس کے خلاف کوئی فتویٰ دے گا، کہے گا جی وزیر اعظم کو بھی ہٹا دو، فلانے وزیر کو بھی ہٹا دو۔
دوسری جانب بی بی سی سے آج صبح گفتگو میں مذہبی جماعت کے رہنما شفیق امینی نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ان کی جماعت وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کے حوالے سے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کرے گی، جبکہ حکومتی کمیٹی کے سربراہ راجہ ظفر الحق نے بی بی سی سے گفتگو میں بتایا کہ حکومت کی جانب سے دھرنے کے منتظمین سے راستہ کھولنے کو کہا گیا، تاہم انہوں نے انکار کیا۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں شدت پسندی اور بدامنی کے حالیہ واقعات کے بعد شہر کے محمود آباد کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن میں 800 سے زیادہ اہلکاروں نے حصہ لیا اور 3000 گھروں کی تلاشی لی گئی۔ اس حوالے سے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس عبدالرزاق چیمہ کا کہنا تھا،
اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، سینیٹائزیشن ہے کہ یہاں کوئی ٹیررسٹ کیمپ نہ ہو، ٹیررسٹ کوئی کرائے کا گھر لے کے خفیہ طور پہ نہ رہ رہے ہوں، یہ بیسیکلی اس کے لیے کیا ہے۔ تیسرا اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی دینا کہ کوئی لوگ اگر پریشان ہیں اور وہ نہیں بتا پا رہے تو اس طریقے سے ہم یہ والے آپریشن کریں گے، تو ٹیررسٹ کی کمی ان کو ڈسکریج ہوتے ہیں اور پبلک انکریج ہوتی ہے۔
زمبابوے میں فوجی بغاوت کے بعد حکمران جماعت نے صدر رابرٹ مگابے کو جماعت کی سربراہی کے عہدے سے برطرف کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس وقت ووٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
حکمران جماعت زمبابوے افریقن نیشنل یونین پی ایف کی سربراہی اب سابق نائب صدر ایمرسن مننگا گوا کو سونپی گئی ہے، جنہیں چند ہفتے قبل صدر مگابے نے عہدے سے برطرف کیا تھا۔ جماعت کے اجلاس کے بعد شرکا نے گانے اور رقص سے خوشی کا اظہار کیا۔ جماعت نے صدر مگابے کی اہلیہ گریس مگابے کو بھی جماعت سے نکالنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ صدر مگابے اس وقت بھی ملک کے صدر ہیں، لیکن ان سے اقتدار واپس لینے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، جبکہ چند دن قبل ملک کا کنٹرول حاصل کرنے والی فوج صدر مگابے کو عہدہ چھوڑنے کے لیے رضامند کر رہی ہے۔
ملک میں بااثر وارڈ ویٹرنز ایسوسی ایشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت نے صدر مگابے کو ملکی صدارت کے عہدے سے ہٹانے کے لیے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی صوبے ہلمند میں اسپیشل فورسز نے طالبان کی ایک جیل پر چھاپہ مارا اور کارروائی کی، جس میں 40 افراد کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان آزاد کروائے جانے والے زیادہ تر افراد افغان فوج اور پولیس کے اہلکاروں کے خاندان سے ہیں۔ آپریشن کی تفصیل جاری نہیں کی گئی، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ آزاد کروائے گئے افراد سیکیورٹی اہلکار نہیں بلکہ عام شہری ہیں۔ امریکی فضائیہ کے جنرل اور اسٹریٹیجک کمانڈ کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ جوہری حملے کے کسی بھی غیر قانونی صدارتی حکم کی مزاحمت کریں گے۔ یہ بیان امریکی سینیٹرز کی جانب سے جوہری حملے کے متعلق صدارتی اختیارات پر غور و خوض کے بعد آیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شمائلہ خان۔
امریکی فضائیہ کے جنرل جان ہیٹن نے کہا کہ امریکی جنگی کمانڈ کے سربراہ کے طور پر وہ صدر کو مشورے فراہم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسے کسی حکم کا قانونی متبادل تلاش کیا جائے گا۔ جنرل ہیٹن کا یہ بیان امریکی سینیٹرز کی جانب سے جوہری حملے کے متعلق صدارتی اختیارات پر غور و خوض کے بعد آیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ غیر ذمہ دارانہ طور پر جوہری حملے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اگست میں صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر شمالی کوریا اپنے جوہری پروگرام کی توسیع نہیں روکتا اور امریکہ کو دھمکیاں دیتا رہا تو وہ ایسے غیظ و غضب کا مظاہرہ کریں گے جسے دنیا نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔
ٹوائلٹس کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں انڈیا میں ایسے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جنہیں صحت و صفائی کی بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ واٹر ایڈ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ برسوں میں حالات بہتر ہونے کے باوجود ملک بھر میں 70 کروڑ افراد کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ٹوائلٹس دستیاب نہیں ہیں اور وہ کھلی فضا میں رفع حاجت پر مجبور ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان میں 24 اکتوبر سے اب تک درجنوں اخبار اور مختلف اضلاع میں 10 پریس کلب بند ہو چکے ہیں۔ صحافی سرگرمیاں بھی معطل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں ہونے والی ایک کانفرنس کے شرکاء کے مطابق نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل سیربین کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ وسعت اللہ خان کا کالم آج سیربین کے پہلے حصے میں سنیے گا۔ پہلے آتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ سامعین، جس طرح آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ اسلام آباد میں دھرنا ابھی جاری ہے اور عام شہریوں کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے اسلام آباد مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ عدالت کے احکامات اور وفاقی حکومت کی کوششوں کے باوجود دھرنے کے شرکاء دھرنا ختم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال سے کچھ دیر پہلے بات کی اور ان سے پوچھا کہ دھرنے کے خاتمے کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس وقت تشویش میں مبتلا اسلام آباد کے عام شہریوں اور پاکستان کی عوام کے لیے ان کا پیغام کیا ہے۔
دیکھیے، جو اس وقت عوام کو مشکلات درپیش ہو رہی ہیں، یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر راستے میں کانٹا دیکھو، پتھر دیکھو، اسے بھی ہٹا دو لوگوں کی آسانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بخشش کرتے ہیں، اس پہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رحمت ہو اپنی امت کے لیے کہ وہ راستوں کے پتھر اور کانٹے ہٹانے پر بھی بخشش کی نوید سنائیں، اس نبی کے نام لینے والے اگر لوگوں کے راستے بند کریں اور مریض ہسپتال نہ جا سکیں، طالب علم اسکول نہ جا سکیں، کاروبار کے لیے لوگ دفتر نہ جا سکیں اور اپنے دکانوں پہ نہ جا سکیں اور تمام معاملات، تو یہ بہت لمحہ فکری ہے۔ اس لیے ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے جو علماء اور مشائخ ہیں ان کی مدد لیں اور ان کو اس بات پر قائل کریں کہ یہ اپنا دھرنا ختم کریں، چونکہ یہ بلا جواز ہے۔ ختم نبوت پہ قانون جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اس قدر سکہ بند ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی دھول نہیں ہے۔ تو ہماری ان سے کوشش ہے اور اپیل ہے کہ کوئی تشدد کا راستہ اختیار نہ ہو اور وہ اس دھرنے کو ختم کر دیں، اور اگر ایسا وہ نہیں کرتے اور ضد پر اڑے رہتے ہیں تو پھر ہائی کورٹ اسلام آباد کے حکم کی تعمیل میں ہمیں یقیناً انتظامی اقدام اٹھانے پڑیں گے۔
احسن اقبال صاحب، آپ نے جذبات بھڑکانے کی بات پریس کانفرنس میں بھی کہی، تو یہ اس میں جو میڈیا کا کردار ہے، انہیں میڈیا پر بھی بھرپور کوریج مل رہی ہے اور جس سے یہی لگ رہا ہے کہ لوگوں کی تشویش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے لوگ کے جو ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں اسلام آباد، تو ایسے میں میڈیا پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس دھرنے کو ختم کروانے میں یا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں اپنا کردار ادا کرے؟
میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت اہم رول ہے اس حوالے سے، اور میڈیا کو خود ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ جو معاشرے کے اندر کسی کا یا کشیدگی مذہبی بنیاد کے اوپر پیدا کریں، اور ہمیں اس وقت پاکستان میں امن کی ضرورت ہے، پاکستان کے خلاف بہت ساری سازشیں بھی ہیں اور کسی قیمت پہ ہمیں امن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔
آپ نے کہا کہ ان سے دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات بھی جاری ہیں اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ پرن طریقے سے وہ دھرنا ختم کر دیں، تو وہ کون سے ایسے نکات ہیں جس پر حکومت اور دھرنے کے شرکاء کا ابھی تک اختلاف ہے اور ممکن نظر نہیں آ رہا کہ دھرنے کے شرکاء خود ہی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں؟
کیونکہ ابھی مذاکرات جاری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مجھے تبصرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، چونکہ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں.
اور احسان اقبال صاحب, اگر تو آپریشن آپ نے کہا وہ بالکل آخری آپ کا آپشن ہوگا اور آپ چاہیں گے کہ پرم طریقے سے ہی حل ہو جائے, لیکن اگر وہی آخری آپشن آپ کے پاس رہ جاتا ہے تو کوئی نا پسندیدہ واقعہ نہ پیش آئے, اس کے لیے آپ کی حکمت عملی تیار ہے؟
دیکھیے, ہم نے جیسے میں نے کہا کہ ہر ممکن کوشش کی ہے, اور کل ہم ایک علماء کا ملک بھر سے اجلاس بھی بلا رہے ہیں, ان کو بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. ہم نہیں چاہتے کہ مذہب کی بنیاد پر جو لوگ کسی بھی حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں اس پر کوئی کشیدگی پیدا ہو, اور اس کا ہم بندوبست کر رہے ہیں کہ امن سے سب ہو جائے. تو پھر ہم ہر ممکن کوشش کریں گے, اگر انتظامی ایکشن بھی لینا پڑے تو کسی قسم کا کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہو. البتہ ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ ان کی صفوں میں شر پسند لوگ موجود ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس تنازع کو کسی طرح خدا نہ خواستہ ایک ماڈل ٹاؤن جیسا دوبارہ حادثہ بنائیں.
احسان اقبال صاحب, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ حکومت کا شاید کنٹرول اس طرح نہیں رہا, یا حکومتی رٹ جو ہے اسی واقعے کو استعمال کر کے کہ جی 10-12 دنوں سے اسلام آباد کیپیٹل اسلام آباد کا وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے, تو آپ ان سے متفق ہیں؟
دیکھیے, حکومت کی رٹ مکمل طور پہ موجود ہے, لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایک مذہبی ایشو کے اوپر تمام مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی سیاسی مظاہرہ ہو, سیاسی دھرنا ہو, اسے نبٹنے کی حکمت عملی اور ہوتی ہے, لیکن جہاں مذہبی بات کو استعمال کیا جا رہا ہو تو وہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر مزید کوئی کشیدگی مذہبی منافرت کی بنیاد پر یا مذہبی کشیدگی کی بنیاد کے اوپر ہو. تو حکومت ایک صبر کا اور حکمت کا مظاہرہ کر رہی ہے, چونکہ جو یہاں پر ایشوز ہیں ان کی نوعیت بہت جذباتی ہے اور بہت سنگین ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں کہ عید میلاد النبی کی جو تقریبات ہیں ان میں بھی کوئی خلل پڑے.
یہ تھے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ احسان اقبال, جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. سامعین, آئیے اسی موضوع پر اب سنتے ہیں وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات.
تمہارا مسئلہ معلوم ہے کیا ہے؟ یہ کہ تم انتہائی خود غرض ہو, صرف مطلب کی بات سمجھتے ہو. تمہیں کوئی مطلب نہیں کہ بندہ خاکی کیا چاہتا ہے. قانونی, اخلاقی, انسانی دلائل دینے میں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ڈنڈے کے روبرو دلیل کمزوری کی دلیل ہے. کیا چشمے پہ کھڑے بھیڑیے اور بھیڑ کے بچے کی پانی گدلا کرنے والی کہانی بھی بچپن میں نہیں سنی؟ یہ تو کوئی نابینا بھی جانتا ہے کہ جس مسئلے پہ فیض آباد کا دھرنا جاری ہے وہ مسئلہ تو پارلیمنٹ کب کا سلٹا چکی. تب سے حکومت 3000 قسمیں بھی کھا چکی کہ کوئی بھی پاکستانی حکومت باہوش و حواس احمدیوں کی آئینی حیثیت کے بارے میں کسی بھی قانون میں ترمیم تو کجا اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. ختم نبوت پر ایمان کی حلفیہ ویڈیوز جاری کرنے کا کیا فائدہ؟ دھرنا ختم کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی لہرانے سے کیا حاصل؟ تم اتنی سی بات سمجھنے کو کیوں تیار نہیں کہ ہم اب تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے, بوریا بستر گول کرو. یہ فیض آباد پر ناکا نہیں ہانکا لگا ہوا ہے. ہانکا سمجھتے ہو؟ کبھی شیر کا شکار کیا کیا؟ سنا بھی نہیں کہ بادشاہ کیسے شکار کرتا ہے. ہانکا ڈھول ڈھمکے اور ناروں سے مسلح لوگوں کی جانب سے آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کر کے شکار کو مطلوبہ مقام تک پہنچانے کو کہتے ہیں, جہاں سے ہاتھی یا مچان پہ بیٹھا بادشاہ ایک تیر یا گولی سے شکار کا بھیجا آسانی سے اڑا سکے. ہانکا شکار کو تھکانے اور آسان خطا کرنے کو کہتے ہیں. شکار جتنا سخت جان, ہانکا بھی اتنا ہی طویل. ہانکے کے ڈھول مسلسل نہیں, وقفے وقفے سے بجائے جاتے ہیں تاکہ شکار پہلے بے یقینی اور پھر خوف میں مبتلا ہو. یوں اعصاب جواب دیتے چلے جائیں اور پھر شور کا دائرہ سکڑتا سکڑتا سر پہ آ جائے اور شکار بے سدھ ہو جائے. پھر شکاری کی مرضی, زندہ پکڑتا ہے یا مردہ. تمہارا کیا خیال ہے, فیض آباد کا دھرنا ختم کرنا مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر ایک فون پہ نواز شریف اپنا عدلیہ بحالی لانگ مارچ گجرانوالہ میں روک سکتا ہے, اگر ایک میسج پہ طاہر القادری اچانک اسلام آباد کے ڈی چوک سے بوریا بستر لپیٹ کے عمران خان کو ہکا بکا چھوڑ کے نکل سکتا ہے, اگر ایک کال پہ عمران خان 126 دن سے جاری کامیاب دھرنا ختم کر سکتا ہے, تو فیض آباد کا دھرنا کیا بیچتا ہے؟ مگر تم غلط نمبر سے ڈائل کر رہے ہو اور درست نمبر مسلسل انگیج ہے. ایک داغدار کرپٹ قیادت والی حکومت کو بہر طور جانا ہی چاہیے، اس پہ پارلیمانی اور غیر پارلیمانی سطح پہ اتفاق رائے ہے۔ مگر کیسے پتہ چلا کہ مسلم لیگی حکومت داغدار اور کرپٹ ہے؟ ظاہر ہے پاناما لیک سے۔ ایک منٹ، جب لیکی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے صرف 2 ماہ بعد ہی 4 حلقوں میں دھاندلی کا پتہ چلانے کے لیے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے مطالبے کے بہانے ہانکے کا پہلا ڈھول بجا، اور 1 برس بعد اگست 2014 میں گو نواز گو کا ڈھول مسلسل پیٹنے سے ہانکے کا باضابطہ آغاز ہوا، تب تو پاناما کہیں نہیں تھا۔ اے شریفو، خدا کے لیے یہ مت کہنا کہ تم ہانکے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ پہلا ہانکا پی این اے سے بھٹو کو گھیرنے کے لیے کروایا گیا تو اس وقت تم اصغر خان کی تحریک استقلال میں تھے، پھر تم سے آئی جی آئی کے ہانکا بردار جمع کروائے گئے، پھر تم آپ اپنے استاد ہو گئے، اور سجاد علی شاہ اور فاروق لغاری کا شکار کرنے کے بعد خود کو جم کاربٹ سمجھنے لگے، اور اس دھوکے میں ایک ایسے شکار پہ چھلانگ لگا دی جو جھکائی دے کے نکل گیا اور پلٹ کے تمہاری گردن دبوچ لی۔ تب کہیں جا کے تمہیں احساس ہونے لگا کہ ہانکا کرنا اور اس کا حصہ بننا کتنا خطرناک ہے، مگر تب سے ہانکا برداروں کی ایک نئی کھیپ تیار ہو چکی ہے۔ ویسے بھی ہانکے میں استعمال ہونے والوں کو اکثر کھانا اور شاباش ہی ملتی ہے، کبھی کسی نے سنا کہ شکار میں سے بھی حصہ ملا؟ اب جو بھی شکار ہوگا اس کے بھی شکاری 3 برابر کے حصے کرے گا، یہ میرا، دوسرا میرے ساتھیوں کا، تیسرا تم سب کا، ہمت ہے تو اٹھا لو۔
وسعت اللہ خان کا یہ کالم آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دوبارہ سن اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وسعت اللہ خان کا اپنے کالم میں یہ کہنا تھا کہ ہانکا برداروں کی نئی کھیپ تیار ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ کالم دوبارہ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا، جہاں دارالحکومت کوئٹہ میں بدامنی کے حالیہ واقعات کے بعد شہر کے بعض حصوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے آپریشن کیا۔ یہ آپریشن شہر کے محمود آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں کیا گیا، جس میں 3,000 گھروں کی تلاشی لی گئی۔ 3 ماہ کے دوران شہر میں یہ اپنی نوعیت کا دوسرا آپریشن تھا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم، جن کی رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے۔
یہ آواز کوئٹہ شہر میں محمود آباد کے علاقے میں ان گھروں کے دروازوں پر دستک کی ہے جہاں پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر سرچ آپریشن کیا۔ اس علاقے میں کون لوگ رہتے ہیں اور اس علاقے سے کون سا علاقہ متاثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک بریفنگ کے دوران فرنٹیئر کور کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر تصور ستار کا کہنا تھا۔
یہ نیو پشتون آباد کے ایریا جس میں زیادہ تر پشتون ٹرائب کے لوگ رہتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ افغان امیگرنٹس ہیں، اچتوی ڈومینیٹڈ ایریا ہے یہ، اور اس ایریا کا ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتا ہے مری آباد کی سیکیورٹی کو۔
واضح ہے کہ مری آباد کی آبادی زیادہ تر شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہزارہ قبیلے پر مشتمل ہے۔ ہزارہ قبیلے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو گزشتہ 10 سال سے زائد کے عرصے میں شدت پسند تنظیموں نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا۔ محمود آباد اور اس کے نوائی علاقوں میں اس آپریشن کے مقاصد ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کوئٹہ عبد الرزاق چیما نے یہ بتائے۔
اس کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، سینیٹائزیشن ہے، کہ یہاں کوئی ٹیررسٹ کیمپ نہ ہو، ٹیررسٹ کوئی کرائے کا گھر لے کے خفیہ طور پہ نہ رہ رہے ہوں۔ تیسرا اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی دینا، کہ کوئی لوگ اگر پریشان ہیں اور وہ نہیں بتا پا رہے تو اس طریقے سے ہم یہ والے آپریشن کریں گے۔
اس سے قبل اس طرح کا ایک آپریشن کوئٹہ شہر میں کلی دیبا اور اس کے نوائی علاقوں میں کیا گیا تھا۔ آپریشن کے بعد اس علاقے میں 30 گلیوں کو دیوار لگا کر بند کیا گیا، جس کے باعث عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ڈی آئی جی پولیس کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے وہاں امن آیا ہے۔
دیبا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے آپریشن کیا ہے وہاں 30 سے زیادہ گلیاں بند کی گئی ہیں، لوگوں نے تھوڑا ریزسٹ بھی کیا 1 یا 2 گلیوں پہ، اور اس کے بعد ہم نے 6 پکٹیں لگائی ہیں، ہمارے 60 بندے ہمارے لگتے ہیں، 60 FC کے لگتے ہیں 6 پکٹوں میں، اور وہاں لوگ آج امن سے سکون سے سوتے ہیں۔ وہاں
محمود آباد اور اس کے نوائی علاقوں میں اس آپریشن میں 750 سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا اور مجموعی طور پر 3,000 گھروں کی تلاشی لی گئی۔ محمد کاظم، BBC کوئٹہ۔
سامعین، آپ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ میں سن رہے تھے کہ کوئٹہ میں بدامنی کے حالیہ واقعات کے بعد شہر کے بعض علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ بلوچستان کا ہی ذکر جاری رکھتے ہیں، جہاں 24 اکتوبر سے اب تک درجنوں اخبار اور 10 پریس کلبز بند ہو چکے ہیں، اور رپورٹس کے مطابق تقریباً 10 اضلاع میں صحافتی سرگرمیوں پر پابندی لگ چکی ہے۔ اسی بارے میں نے گوادر کے مقامی صحافی بہرام بلوچ سے بات کی اور ان سے تازہ ترین صورتحال کے علاوہ یہ بھی پوچھا کہ مقامی صحافی اس وقت کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔
جی دیکھیں، 24 اکتوبر سے اب تک مستونگ، نوشکی، خاران، بالبندین، اواران، کلات، پنجگور، گوادر، پسنی اور تربت پریس کلب اب تک مکمل بند ہیں، صحافتی سرگرمیاں معطل ہیں، اخبارات کی ترسیل اور تقسیم بھی بند ہے۔ اس حوالے سے صحافیوں میں ایک خوف کا ماحول بھی پیدا ہوا ہے، جبکہ ہاکرز ہیں وہ بھی پریشانی کے عالم میں ہی ہیں اور وہ ایک مہینے سے بے روزگار ہیں۔ اخبارات کی ترسیل بند ہونے سے عوام کو بھی، عوام کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان پر بھی، ان کو ہائی لائٹ کرنے پر بھی مسائل مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ گوادر کے ساتھ ان جن علاقوں کا میں نے نام لیا ہے، ان تمام علاقوں میں صحافتی سرگرمیاں بند ہیں۔
اچھا، تو حکومت کا خود کیا موقف ہے اس پہ؟ کیا صحافتی تنظیموں سے، آپ سے، صحافیوں سے کوئی رابطہ ہوا حکومت کا؟
دیکھیں، حکومتی سطح پر ہم اب تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور صحافتی تنظیموں سے بھی، صحافتی تنظیموں نے بھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ابتدائی طور پر ہم نے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی ہمیں ہدایت جاری کی کہ آپ محتاط ہی رہیں اور جتنے بھی صحافی ہیں وہ محتاط ہی رہیں اور محتاط انداز میں اپنا کام جاری رکھیں۔ لیکن صورتحال اس طرح ہے کہ ان تمام علاقوں میں صحافتی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہیں۔
تو صحافت کی آزادی کی ضمانت تو پاکستان کے آئین میں ہے، ایسا نہ کرنے سے آپ کے خیال میں کیا انسانی حقوق متاثر نہیں؟ اور جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا، لوگ بے خبر ہیں، ان کے مسائل کا تذکرہ نہیں ہو رہا، تو اس تمام صورتحال کے دوررس نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں، بلوچستان میں ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا عمل بلوچستان کے ان علاقوں میں صحافت کا قتل ہے۔ صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مختلف ذرائع سے، مختلف پیغامات کے ذریعے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ صحافتی سرگرمیاں، حالانکہ صحافتی سرگرمیاں ان علاقوں میں مکمل طور پر معطل ہیں، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد مہمتی تنظیموں کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ یہ علاقے، ان علاقوں میں صحافتی سرگرمیاں جاری ہیں، جس سے جو خوف کا ماحول ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی صحافت کرنے سے گریز کرنے کی ہی کوشش کرے، اور ہو سکتا ہے کہ گوادر جیسے علاقے میں دوسرے علاقوں سے لوگ آ کے پھر دوبارہ اپنی صحافتی سرگرمیاں شروع کریں، یا تربت کے علاقوں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک طرح سے خوف کا ماحول ہے، اور صحافت بھی بلوچستان میں خطرے میں ہے۔
یہ تھے گوادر کے مقامی صحافی بہرام بلوچ، جن کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے 10 اضلاع میں اخبار کی ترسیل بند ہے، مقامی صحافی خوف کا شکار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اور ملکی صحافتی تنظیموں نے اب تک مقامی صحافیوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور انہیں صرف محتاط رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ سامعین، رخ کرتے ہیں انڈیا کا، جہاں دارالحکومت دلی میں دھند اور شدید فضائی آلودگی کے باوجود تقریباً 35,000 افراد کی شرکت سے ہاف میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ سنتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ حسین عسکری سے۔
مختلف تنظیموں کی طرف سے وارننگز کے باوجود تقریباً 35,000 افراد دلی کی سڑکوں پر دوڑنے نکلے، بیشتر نے ماسک لگا کر اس میراتھن میں حصہ لیا۔ بعض ایتھلیٹس نے سانس سے متعلق دشواریوں کی شکایت کی۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے دلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ وہ شدید آلودگی کے پیش نظر اتوار کی صبح ہونے والی اس ہاف میراتھن کو رکوائے۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین اور ماحولیات سے متعلق سرکردہ غیر سرکاری تنظیموں نے بھی متنبہ کیا تھا کہ دلی کی فضا میں 6 نومبر کے بعد آنے والی تبدیلی کے بعد میراتھن میں حصہ لینا صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فضا میں دوڑنے سے دمے جیسی سانس کی بیماری ہو سکتی ہے، جبکہ گردوں کے امراض اور دل کی بیماریوں میں شدت آ سکتی ہے۔ بعض افراد کا کہنا تھا کہ انہوں نے احتیاط کے طور پر ماسک تو پہن لیے، اس سے بھلے ہی ہوا فلٹر ہوتی ہو لیکن اسے پہن کر سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ وہیں بعض رنرز کا کہنا تھا کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ دلی کی فضا پہلے سے تھوڑی بہتر ہوئی ہے۔ مردوں میں میراتھن کے فاتح برہانو لیگیس کا کہنا تھا کہ ریس میں حصہ لینے والے بڑے نام فضائی آلودگی کے سبب تھوڑے ڈرے ہوئے تھے، لیکن فضا اتنی بھی خراب نہیں تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند برسوں سے سردی کے موسم میں دلی میں دھند چھا جاتی ہے، جو کہ صحت کے لیے بے حد خراب بتائی جاتی ہے۔ لوگ آنکھوں میں جلن، کھانسی اور سانس کی بیماریوں میں شدت کی شکایت کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ان دنوں دلی کی فضائی آلودگی کا سب سے برا اثر بچوں، بزرگوں اور مریضوں پر ہوتا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ حسین عسکری سن رہے تھے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
افغانستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو کوالالمپور میں کھیلے گئے انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں 185 رن سے ہرا کر ٹائٹل جیت لیا ہے۔ افغانستان نے مقررہ 50 اوورز میں پاکستان کو جیتنے کے لیے 249 رن کا ہدف دیا۔ جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 23 اوور میں صرف 63 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انڈیا کے شہر کولکتہ میں سری لنکا اور انڈیا کی ٹیموں کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے کھیل کے اختتام پہ انڈیا نے اپنی دوسری اننگ میں ایک وکٹ کے نقصان پہ 171 رن بنائے ہیں۔ دوسری اننگ میں انڈیا کو سری لنکا پہ 49 رن کی برتری حاصل ہے، جبکہ اس کی 9 وکٹیں باقی ہیں۔ اس سے قبل سری لنکا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 294 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان ایشی سیریز کے دوسرے ٹی 20 میچ میں انگلینڈ نے 40 رن سے کامیابی حاصل کی ہے۔ انگلینڈ نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پہ 152 رنز بنائے، جبکہ آسٹریلیا کی پوری ٹیم 18 اوورز میں 112 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
And he has done it, and no wonder.
لندن میں جاری ATP ٹینس مقابلوں میں ڈیوڈ گوفی نے ایک بڑا اپ سیٹ کرتے ہوئے 6 بار چیمپئن شپ اپنے نام کرنے والے روجر فیڈرر کو ہرا کر ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ فائنل میں گوفن کا مقابلہ گریگور ڈیمیٹروف سے ہوگا۔ سال کے اختتام پہ ورلڈ رینکنگ میں نمبر 2 پوزیشن حاصل کرنے والے روجر فیڈرر کہتے ہیں کہ یہ سال ان کے لیے بہت اچھا رہا اور وہ اس ٹورنامنٹ میں اپنی کارکردگی سے خوش ہیں۔
It's been great. Really enjoyed myself.
بہت اچھا رہا، میں اس پورے سیزن میں اپنی کارکردگی سے لطف اندوز ہوا ہوں۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ غیر اہم ہے، اور اگر میں پورے سیزن پہ نظر ڈالوں تو میں بہت خوش ہوں۔
فٹ بال پریمیئر لیگ میچز میں آرسنل نے ٹوٹنہم کو اور مانچسٹر سٹی نے لیسٹر سٹی کو 2-0 سے شکست دی۔ مانچسٹر یونائیٹڈ اور نیو کاسل یونائیٹڈ کے درمیان ہونے والے میچ میں مانچسٹر نے 4-1 سے فتح حاصل کی، جبکہ کرسٹل پیلس اور ایورٹن کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نادیہ سلیمان۔ امریکی فضائیہ کے اسٹریٹیجک کمانڈ کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے جوہری حملے کے غیر قانونی حکم کی مزاحمت کریں گے۔ اس خبر کی تفصیل سیربین کے اگلے حصے میں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازج ظفر۔
زمبابوے میں حکمران جماعت نے صدر رابرٹ مگابے کو جماعت کی سربراہی سے برطرف کر دیا ہے۔ صدر مگابے سے کہا گیا ہے کہ پیر تک صدارت سے استعفیٰ دیں یا مواخذے کا سامنا کریں۔ اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا عدالتی حکم نامے کے باوجود برقرار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ آپریشن اس مسئلے کا آخری حل ہوگا۔ ایشیا اور یورپ کے وزرائے خارجہ نے بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپوں کا دورہ کیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ پیر کے روز اس معاملے کے حل کے لیے آنگ سان سوچی سے بات کریں گی۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی صوبے ہلمند میں اسپیشل فورسز نے طالبان کی ایک جیل پر چھاپہ مارا ہے اور کارروائی میں 40 افراد کو بازیاب کروایا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی فضائیہ کے جنرل اور اسٹریٹیجک کمانڈ کے سربراہ جنرل جان ہیٹن نے کینیڈا میں منعقدہ ہیلی فیکس انٹرنیشنل سیکیورٹی فورم کے دوران بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے جوہری حملے کے کسی بھی غیر قانونی حکم کی مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ صدر کو متبادل راستوں کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور امید ظاہر کی کہ ان آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ تہمینہ قریشی۔
امریکی فضائیہ کے جنرل اور اسٹریٹیجک کمانڈ کے سربراہ جنرل جان ہیٹن نے ایک بیان میں کہا کہ وہ جوہری حملے کے کسی بھی غیر قانونی صدارتی حکم کی مزاحمت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی اسٹریٹیجک کمانڈ کے سربراہ کے طور پر ان کا کام امریکی صدر کو مشورے فراہم کرنا ہے اور امید ظاہر کی کہ انہیں قانونی متبادل تلاش کرنے کے موقع دیے جائیں گے۔ جنرل ہیٹن کا یہ بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکہ کے قانون ساز اداروں کے اندر بھی جوہری حملے کا حکم دینے سے متعلق صدر کے اختیارات پر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ چند دنوں پہلے ہی سینٹ کے کچھ ارکان نے صدر کے کسی بھی ملک پر جوہری حملے سے متعلق اختیارات پر غور کیا۔ سینٹ کے کئی ارکان نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ صدر ٹرمپ غیر ذمہ دارانہ طور پر جوہری حملے کا حکم دے سکتے ہیں۔ امریکی تاریخ میں قانون ساز ادارے 40 سال میں پہلی دفعہ کسی صدر کے کمانڈر ان چیف کے عہدے سے متعلق اختیارات پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کی سنوائی میں جہاں صدر کے بطور کمانڈر ان چیف جوہری حملے کا حکم دینے پر بحث ہو رہی تھی، امریکی اسٹریٹیجک کمانڈ کے سابق سربراہ جنرل سی رابرٹ کہلر نے سینٹ کے ارکان سے بات کرتے ہوئے کہا،
اگر ایسا کوئی حکم آتا ہے تو میرے خیال میں ایک بہت ہی دلچسپ آئینی صورتحال بن جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی افواج صرف قانونی حکم کو پورا کرنے کی پابند ہیں، امریکی فوج کسی بھی غیر قانونی حکم کو پورا کرنے کی پابند نہیں۔
جب سینیٹر بین کارڈن نے جنرل کہلر سے وضاحت کے لیے پوچھا کہ اگر صدر کی طرف سے پہلا جوہری حملہ کرنے کا حکم آئے تو کیا امریکی اسٹریٹیجک کمانڈ کے سربراہ قانونی بنیادوں پر اس حکم سے انکار کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو جنرل کہلر نے کہا،
جی بالکل، اگر امریکی افواج کو کوئی غیر قانونی حکم ملے تو افواج کے سربراہ اس حکم کو نہ ماننے کا نہ صرف اختیار رکھتے ہیں بلکہ ایسے موقع پر ان کا فرض ہوگا کہ وہ اس غیر قانونی آرڈر سے انکار کریں۔
ایسے موقع پر امریکی اسٹریٹیجک کمانڈ کے حالیہ سربراہ جنرل ہیٹن کا کینیڈا میں منعقد ہیلی فیکس انٹرنیشنل سیکیورٹی فورم کو دیا گیا بیان امریکہ کی اندرونی سیاست کے لیے کافی تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی امریکی صدر کے جوہری حملے کے حوالے سے دیے جانے والے حکم کو کئی قانونی شکوں پر پورا اترنا پڑتا ہے۔ ایسے کسی بھی حملے کا حکم دینے سے پہلے جوہری حملے کی ضرورت اور اس سے ہونے والے نقصانات سمیت کئی پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے اگست میں ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر شمالی کوریا نے امریکہ کو دھمکانے کی کوشش کی تو وہ اس کو تہس نہس کر دیں گے۔ کینیڈا میں بات کرتے ہوئے جنرل ہیٹن نے کہا کہ اگر صدر انہیں کوئی غیر قانونی حکم دیتے ہیں تو وہ صدر ٹرمپ کو بتا دیں گے کہ یہ حکم غیر قانونی ہے۔ پھر جنرل ہیٹن کے مطابق وہ متبادل رستوں یعنی آپشنز کی بات کریں گے اور ان کو امید ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ان پر غور کیا جائے گا۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات آپ نے سنی تہمینہ قریشی سے۔ سامعین، نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، جہاں اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر ابھی بریک ہوئی ہے کہ زمبابوے میں فوجی بغاوت کے بعد حکمران جماعت نے صدر رابرٹ موگابے کو جماعت کی سربراہی کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے اور حکمران جماعت زمبابوے افریقن نیشنل یونین پی ایف کی سربراہی اب سابق نائب صدر ایمرسن منگاگوا کو سونپی گئی ہے، جنہیں چند ہفتے قبل صدر موگابے نے فارغ کر دیا تھا۔ ایمرسن منگاگوا کو برطرف کرنے کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد فوج نے مداخلت کر کے صدر موگابے کو نظر بند کر دیا تھا۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد کا، جہاں 3 روزہ نفسیاتی کانفرنس آج اپنے اختتام کو پہنچی۔ پاکستان کے علاوہ کئی ممالک سے ماہرین نے کانفرنس میں شرکت کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں مختلف اسباب کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آئیے سنتے ہیں حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ.
ماہر نفسیات ڈاکٹر معین انصاری کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کے رہن سہن میں آنے والی تبدیلیوں نے بھی لوگوں کو ذہنی طور پر متاثر کیا ہے, اسی وجہ سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.
ویسے وجہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے, سماجی ناانصافی, یہ ناہمواریاں, یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر جگہ ہوتی ہیں. پھر دوسرے ہمارا لائف اسٹائل, ہم کس طریقے سے رہتے ہیں, ہمارے سونے جاگنے کے اوقات کیا ہیں, ہم کیا کھاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسکول میں ایڈمیشنس کے لیے آپ کو ہر جگہ سیٹ مل جاتی ہے, کہیں بھی بچے کا داخلہ کرا دیں, اور جب آپ کے ایف سی میں جاتے ہیں تو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا نمبر پہلے آئے گا یا اندر سے جگہ خالی ہوگی. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے لوگوں کی پریفرنسز کیا ہیں, ہمارے لائف اسٹائل کیا ہیں, اور ہم کیا کھاتے پیتے ہیں. کہ اب سے 5 سال پہلے نفسیات کی او پی ڈی میں, سول ہسپتال میں, گدو ہاسپٹل میں, یس جام شوروں میں جتنے مریض آتے تھے, اب اس سے 10 گنا بڑھ گئے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی تیزی سے یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے.
قریبی کھڑی لندن سے کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والی مہر خان کہنے لگیں کہ انسانوں نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا ہے اور خواہشات کی طویل فہرست نفسیاتی مسائل کا سبب بن رہی ہے.
ہماری نیڈس اور وانٹ علیحدہ ہو گئی ہیں, کہ چاہے ہماری نیڈ ہو یا نہ ہو, ہمیں وانٹ ہے کہ ہمیں چاہیے. تو اس لیے یہ جب آپ کی اتنا گریڈ کہہ لیں یا نیڈ کہہ لیں, نیڈ سے زیادہ وانٹ کہہ لیں, تو یہ چیز تو بڑھنی ہے, کیونکہ آپ اسٹریس میں جاتے ہیں, آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ میرے گھر میں فریج نہیں ہے, میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. تو ایک آپ دوسرے کو فالو کر رہے ہیں نا, آپ سیٹسفائی نہیں ہیں اپنی نیڈ سے, تو آپ کو وانٹ ہے دوسروں کی, تو دیٹ وہ پھر آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے, اینگزائٹی میں لے جاتا ہے, اینڈ دین یو اینڈ اپ ان مینٹل ہیلتھ ہاسپٹلس نا.
پاکستان سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا خیال تھا کہ ملک میں صورتحال خراب ہے اور ذہنی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ ملک میں نفسیاتی علاج کرنے والوں کی شدید کمی ہے.
میں ڈاکٹر شاہ نواز, ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ اوور ہیئر. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں 550 سائیکیٹرسٹ ہیں 20 کروڑ کی آبادی پہ. یا اس بیماریوں کی جس طرح بڑھ رہی ہے, اس طرح سندھ کے حالات تو اس سے بھی ابتر ہیں, اور وہاں نفسیاتی بیماریاں مختصر انوائرمنٹ کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے, نفسیات کی وجہ سے, جسمانی بیماریوں کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ رہی ہیں. لیکن ہمارے پاس ماہرین کی کمی ہے. پورے سندھ میں ایک سر کاوزی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری گورنمنٹ کا ادارہ ہے, جو بلوچستان ہب اور بہاول پور رحیم یار خان تک کے لوگوں کو اٹینڈ کرتا ہے. ہمارے پاس روزانہ 450 لوگ آتے ہیں, 450 لوگ داخل ہیں, اور 50 لوگ ہمارے پاس ایمرجنسی میں ہوتے ہیں راؤنڈ دی آور.
یوں تو دنیا بھر میں نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان میں اس کی شرح زیادہ تصور کی جاتی ہے.
یہ تھے حیدرآباد سے صحافی علی حسن, جن کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ نفسیاتی مریضوں کی تعداد میں مختلف اسباب کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماہرین نے ان خیالات کا اظہار حیدرآباد میں 3 روزہ نفسیاتی کانفرنس میں کیا, جو کہ آج اپنے اختتام کو پہنچی. آئیے اب سنتے ہیں سامعین کے خطوط پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کا خط ملا.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے, آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے,
اور میں ہوں زہا جواد, میرا بھی سلام قبول کیجیے. چک نمبر EB365 سے رانا طارق جاوید لکھتے ہیں, وسط اللہ خان کے کالم میں لاہور, گجرامالہ, مانسیرا, چک شہزاد اور ایبٹ آباد وغیرہ کے پیروں, فقیروں, بابوں اور صاحبان کرامات کا ذکر سنا. یہ بحث تو بڑی پرانی ہے کہ آیا واقعی نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل سکتی ہیں یا نہیں, لیکن اشفاق احمد, قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی وغیرہ کی تحریروں میں ایسے بے شمار واقعات نظر آتے ہیں جنہیں عقل سلیم کبھی نہیں مان سکتی, کیونکہ یہ عام منطق اور ہمارے روزمرہ تجربات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. لیکن عوام کی اکثریت ایسے مہیر العقول واقعات میں یقین رکھتی ہے. کیا اسے ضعیف الاعتقادی کہہ کر مسترد کر دیا جائے, یا کسی مرد کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے نور حقیقت تک پہنچنے کی سعی کی جائے؟
دیکھیے, جہاں تک مہیر العقول واقعات کا تعلق ہے تو یہ آپ کے نظریہ حیات اور زاویہ فکر پہ منحصر ہے کہ آپ حقیقت تک پہنچنے کا کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. ایک بات البتہ طے ہے کہ سائنس زندگی کی حقیقت کو پانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے لیکن کسی حتمی نتیجے پر آج تک نہیں پہنچ پائی۔
جی ہاں، بڑی تحقیق اور جستجو کے بعد ایک سوال کا جواب ملتا ہے تو ساتھ ہی 10 نئے سوالات آن کھڑے ہوتے ہیں۔
اب دیکھیں نا، آئنسٹائن نے زندگی بھر کی تحقیق و تفتیش کے بعد تسلیم کر لیا تھا کہ کائنات ایک عظیم راز ہے، ان آف فور می دا مسٹری، یعنی میری تشفی کے لیے اس کا راز ہونا ہی کافی ہے۔
خط کے آخر میں رانا صاحب لکھتے ہیں، آج کل آپ کی محفل میں یہ بحث بھی زوروں پر ہے کہ اردو بولتے اور لکھتے ہوئے انگلش کے لفظوں کا استعمال کہاں تک جائز ہے۔ میرے خیال میں میڈیا کے عام ہو جانے سے اب تمام زبانیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہو رہی ہیں، اور اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو خود انگریزی میں بھی بہت سے اردو، ہندی، فارسی، عربی، حتیٰ کہ سنسکرت کے الفاظ بھی موجود ہیں۔
جی ہاں، تاریخی لسانیات میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ اردو، فارسی، ہندی، حتیٰ کہ انگریزی اور بہت سی دیگر یورپی زبانیں بھی ایک ہی مرکزی زبان سے نکلی ہیں جسے ماہرین انڈو یوروپین کا نام دیتے ہیں۔
جیسے سنسکرت کا گاو فارسی میں جا کر گاو ہو گیا اور انگریزی تک پہنچتے پہنچتے کاو بن گیا، یعنی گائے۔
جی ہاں، یہ تو تاریخی ارتقا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب جبکہ ہماری جدید زبانیں اپنی اپنی ساخت میں مکمل ہو چکی ہیں اور ان کے قواعدی ڈھانچے اور ذخیرہ الفاظ بھی متعین ہو چکے ہیں، تو کیا اب بھی ہمیں دوسری زبانوں کے الفاظ اپنی زبان میں استعمال کرنے چاہیے؟
اردو کے سلسلے میں تو اس کا جواب نفی میں ہی ہوگا۔
نفی ہی بہتر ہے، ورنہ آج ہم ایک ہی خط پہ پھنسے رہیں گے، آگے چلیں گے نہیں۔
اچھا اچھا، تو چلیے بڑھتے ہیں دوسرے خط کی طرف۔ اندرون سندھ کے ایک گاؤں سے صوفی ایس ایم کھریٹ لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والوں کی آواز فوراً سنی جاتی تھی، معاشرے کا کوئی طبقہ احتجاجی جلوس نکالتا تھا تو متعلقہ حکام فوراً دادرسی کے لیے پہنچتے تھے، لیکن اب تو سوائے ٹی وی چینلوں کے کوئی ان کی خبر لینے کے لیے نہیں آتا، اور جب احتجاجی مظاہرے یا بھوک ہڑتال کی خبر کسی ٹی وی چینل پر چلتی ہے تو حکام کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کہاں گئے وہ دن جب اخبار میں خبر چھپتے ہی اور ریڈیو یا ٹی وی پر خبر نشر ہوتے ہی اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو مطمئن کر دیتے تھے اور چند روز بعد ان کے مسائل بھی حل کر دیا کرتے تھے۔
اچھا زہر، اتفاق کی بات ہے کہ بالکل اسی موضوع پر سکھر سے عارف علی جلبانی کا خط بھی آیا ہوا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سکھر کے کالجوں میں کام کرنے والے 512 ملازمین کو اچانک نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے، اور پریس کلب سکھر کے باہر متاثرین کی بھوک ہڑتال نے بھی حکام کو بالکل متاثر نہیں کیا۔
تو اس کی کیا وجہ ہے عارف کہ اب احتجاجی مظاہرے نہ تو حکام کو متاثر کرتے ہیں اور نہ میڈیا کو؟
اصل میں یہ فرض کر لینا کہ ہر مظاہرہ جائز ہوتا ہے اور مظاہرین واقعی مظلوم ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہر مظاہرے کے پس منظر کا گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے، اور اگر مظاہرین حق پر ہوں تو ان کی حمایت بھی کرنی چاہیے۔
لاہور سے غزالہ خان لکھتی ہیں، 6 ماہ پہلے بی بی سی کو اپنا خط روانہ کیا تھا، 7 مئی کو اس کا جواب نشر ہوا تو سن کر بے حد مسرت ہوئی۔ دیگر خطوط میں یہ بحث چل رہی تھی کہ اردو میں انگریزی کے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے، اور آپ لوگ بھی اس کے حق میں دلائل دے رہے تھے، حالانکہ بی بی سی اردو سروس بذات خود ایک انگریزی جملہ ہے۔ اگر ہر لفظ کا ترجمہ لازمی ہے تو پھر آپ کو اپنا نام برطانوی نشریاتی اردو خدمت رکھ لینا چاہیے۔
بات یہ ہے محترمہ کہ جو الفاظ اردو میں رچ بس گئے ہیں انہیں اب اردو کا حصہ سمجھنا چاہیے اور ان کے ترجمے پہ زور نہیں دینا چاہیے، جیسے بس، ٹرین، ریڈیو، ٹی وی، ٹریفک، روڈ، پولیس، کانسٹیبل، کنڈکٹر، کانفرنس، ڈاکٹر، نرس، ایکس رے، کمپیوٹر، مشین، انجن، بوائلر، بے شمار الفاظ ہیں جو اب ہماری زبان کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کے ترجمے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔
غزالہ خان خط کے آخر میں لکھتی ہیں، 2017 کا سال آزادی کی 70ویں سالگرہ کا سال تھا، اس موقع پر آپ نے جو خصوصی پروگرام پیش کیے اور جن کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ امبر خیری صاحبہ نے مسلم لیگ کی بزرگ کارکن خواتین سے جو گفتگو کی اسے سن کر کئی یادیں تازہ ہو گئیں، خود میری والدہ بھی برقع پوش خواتین کے اس جلوس میں شامل تھیں جو سول سیکٹریٹ کے سامنے احتجاج کیا کرتا تھا۔ میرے پہلے خط کا جواب آپ نے پروگرام کے شروع میں دیا تھا، اگر آخر میں بھی دیتے تو مجھے اتنی ہی خوشی ہوتی۔
6 ماہ کے بعد آپ کا دوسرا خط نشر ہو رہا ہے محترمہ، اور اس میں ہم آپ کی دوسری خواہش بھی پوری کیے دیتے ہیں، یعنی اسے آج ہم محفل کے آخری خط کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ آزادی کے 70ویں برس کی خصوصی نشریات اور تحریریں ابھی جاری ہیں اور سال کے آخر تک جاری رہیں گی. ہمیں توقع ہے کہ یہ خصوصی مضامین اور فیچر آپ کو پسند آ رہے ہوں گے.
اور سامعین, غزالہ خان کے اس خط کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی. آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد.
زہا جواد اور آر وقار اب اجازت چاہتے ہیں. آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر ہو جائیں گے.
آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا. سامعین, نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر, جہاں آپ سابق وزیراعظم نواز شریف کا یہ بیان کہ رہزنوں کی رہزنی کو جواز فراہم کیا گیا اور پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقوں کی تیاری کی خبروں میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
Roll sound, camera, action.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें.
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता.
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन.
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है.
या फरान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना. भाई वाह, भाई वाह.
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप.
سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سنسرشپ کے کافی مرحلوں کے بعد آخر کار شعیب منصور کی نئی فلم ورنہ کو گزشتہ ہفتے پاکستان میں ریلیز کرنے کی اجازت ملی. اس فلم میں ماہرہ خان کے ساتھ ہارون شاہد اور زرار خان نے مرکزی کردار ادا کیا. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان دونوں سے خصوصی گفتگو کی.
تم سے کچھ خوش ہونا سارا,
اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے.
اور
کیسا لگ رہا ہوں, تم نے وہ کر دیا جو مغل شہزادے جہانگیر کو شادی شدہ نور جہان نے کر دیا تھا.
ہارون اور زرار, ہمارے بی بی سی کے لاہور کے اسٹوڈیو میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ. یو آر دا ٹو مین ان دا فلم وتھ ماہرہ. زرار, آپ نے ایکٹنگ چھوڑ دی تھی اور آپ دبئی چلے گئے تھے.
یو نو دیٹ,
سب کو پتا ہے, ایسی کیا بات ہے.
ریئلی؟
ہاں, تو آپ ایکٹنگ چھوڑ گئے, آپ دبئی میں سیٹل ہو گئے, تو اس کے بعد واپس آئے پاکستان کیونکہ شعیب منصور نے آپ کو بلایا. انہوں نے آپ کی تصویر کہیں دیکھی اور ہی ریئلی وانٹیڈ یو ٹو بی ان دا فلم. گوگل ایک چیز ہوتی ہے, اس میں ہم نام ڈال دیتے ہیں لوگوں کا, تو یہ چیزیں سب آ جاتی ہیں بڑی آسانی سے. دو تین سیریلز میرا خیال پہلے بھی کیے تھے.
جی ہاں, لاسٹ جو میرے 3 پلے تھے وہ کافی سپر ہٹ گئے ہیں. اتفاق سے تینوں میں ولن رہا ہوں میں. تو میری زندگی پہ ولن کا جو ہے وہ ایک پوسٹر میرے اوپر ہے.
یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ویلنس لوکس آپ کے ہیں, مگر ذرا اسٹرانگ فیچرز ہیں آپ کے. برے آدمی آپ آسانی سے پلے کر سکتے ہیں.
ہم لوگ سیٹ پہ ہی تھے, شوٹ کر رہے تھے, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شعیب صاحب نے کہا کہ مطلب تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہوگی اس کیریکٹر میں گھسنے کے لیے. تو دیٹ واز اے بگ کمپلیمنٹ سیریسلی. لائک ورکنگ وتھ شعیب منصور صاحب واز امیزنگ. انہوں نے مجھ میں کیا دیکھا, اور اٹ ٹک لائک آلموسٹ فار می 1 year دین آئی واز آن بورڈ. یو گائز آلریڈی اسٹارٹڈ آفٹر دیٹ آئی جوائنڈ.
بالکل,
برے آدمی دیر سے آتے ہیں مگر سارا کام دکھا جاتے ہیں.
है ना, है ना? I like it.
असल जिंदगी में आप अच्छे हैं, बुरे हैं या इन बिटवीन क्या हैं?
अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि after knowing him, he's completely the opposite.
Yes.
He's way more milder than what we've seen him as.
हारून आप तो यही कहेंगे, आप इनको मुंह पे तो नहीं कह सकते कि ये बहुत बुरे आदमी हैं.
Actually,
नहीं अब तो फिल्म भी खत्म हो चुकी है तो मक्खन लगाने की जरूरत ही नहीं है.
अच्छा हारून ये बताएं कि फिल्में जो होती हैं हमारे मुल्क में वो ज़्यादातर मर्दों के कंधों पे उठाई जाती हैं. ये एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म है. माहिरा खान जो है एक बड़ा नाम है पाकिस्तान
में,
उससे आगे भी साउथ एशिया इंडिया में भी जाने माने एक्टर हैं.
एक तो ऑब्वियसली माहिरा डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम है एंड शी इज रियली वेल नोन अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट. मगर जो चीज़ मुझे जो उससे ज़्यादा कमाल लगी है दैट हम जब ये कहते हैं ना माहिरा खान की फिल्म है, अच्छा ठीक है ज़बरदस्त, यू नो ग्रेट. शोएब मंसूर की फिल्म है.
हाँ मैं शोएब को बहुत पहले से जानती हूँ. उस वक्त शोएब साहब जो हैं वो इंटरव्यूज भी देते थे.
अच्छा हाँ, हाँ अब तो खैर,
अब तो खैर वो बात ही नहीं करते किसी से,
बात ही नहीं करते. हाँ.
क्या वजह क्या है, ये एक मामला है?
क्योंकि वो अपनी फिल्मों के जरिए बात करते हैं.
हाँ, वैसे ये बात है, ये
अपनी
ये बात
फिल्मों है. में इतना कुछ वो कह जाते हैं, उनके डायलॉग्स जो होते हैं वो एक तरह से दलील भी देते हैं शोएब अपनी फिल्मों में. तो आपको ये पता था ज़रूर कि जब आप इस फिल्म में आएंगे तो आप एक तरह से एक फेमिनिस्ट फिल्म में या ऐसी फिल्म में जो औरत के ऊपर और उनकी इश्यूज पे बेस हुई हुई है, ये ज़रूर होगा.
बट अगेन जो मेरा ख्याल है इसके बारे में वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक ही जेंडर को इसके ऊपर रख दें ना या कन्फाइन कर दें इस फिल्म को, वो ज्यादती होगी. शायद इससे पहली वाली फिल्में ज्यादा वुमेन ओरिएंटेड थी, बट दिस वन मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ औरत की कहानी है. इसमें एक मर्द की भी कहानी है. मेरी जो कहानी चल रही है वो एक उसी तरह की कहानी है जिससे आपको शायद कुछ पॉइंट्स पर गुस्सा उस पर आएगा, बट कुछ पॉइंट्स पे आप यू नो आप उसके लिए बुरा भी फील करेंगे और आपको उस पर
आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं.
बिल्कुल, ये बंदा जिस सिचुएशन में है इसके लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन है ये. आई फील दिस टाइम अराउंड थोड़ा सा ये डिफरेंस ज़रूर आया है. एक रिलेशनशिप दिखाई है कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे का सपोर्ट जब बनते हैं तो दैट कैन ओवरपावर एनी कोई भी मुश्किल को आप लोग ओवरकम कर सकते हैं.
क्योंकि देखें मर्दों को भी साथ साथ ले चलना होगा.
बिल्कुल,
विलेन का भी किरदार जो होता है ज़रा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब आपको चाहे विलेन को हेट करें मगर वही कहानी आगे बढ़ाता है.
मैंने शोएब सर के साथ काफ़ी टाइम गुजारा, उस तकरीबन को एक हफ्ता मैं और शोएब सर सिर्फ एक ही कमरे में बैठ के हम रिहर्स करते रहे कि कैसे डायलॉग कैसे बोलने हैं, मतलब आवाज़ कैसी होनी चाहिए, चाल कैसी होनी चाहिए. वी वर्क्ड अ लॉट ऑन इट.
चाल चलन बुरा ही होना चाहिए.
चाल चलन के अलावा जो चेहरे के तासुरात हैं वो आँखें और जो लब हैं वही सब कुछ कह जाए. जब सीन हो जाता था तो मैं कहता था उनसे कि सीन सही है, तो वो कहते थे कि जब कहीं पे कुछ गलत करोगे तो मैं डेफिनेटली आपको रोकूंगा. और कई जगह पे वो बोलते थे कि यार ये दोबारा लेते हैं, तुम होंठों के साथ गाल के साथ और आंखों के साथ ऐसे करो. इतनी गहराई वो नोट करते हैं चीज़ों को, माशाल्लाह टच वुड, लाइक उनकी आंख मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों के मामले में.
अच्छा ये मुझे बताएं हारून, जाहिर है ये शोएब मंसूर से मैं पूछती मगर अगर वो तो इंटरव्यू देते नहीं इसलिए आपसे ही पूछ लेती हूँ कि शोएब मंसूर उनके जो हीरो होते हैं वो म्यूजिशियन होते हैं. ये तो सवाल आपने पहले सुना होगा मगर इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो शुरू में जुनैद जमशेद को लेना चाह रहे थे. जुनैद ने वो फिल्म नहीं की, उन्होंने फवाद को लिया, उसके बाद उन्होंने आतिफ और उसके बाद आप. तो काफ़ी इलस्ट्रियस किस्म की कंपनी में हैं आप.
मेरे लिए अगेन मैं सबको बताता ये बात हूँ कि मेरे लिए शोएब मंसूर पूरे पाकिस्तान के लिए लार्जली एक डायरेक्टर के तौर पे उनको जाना जाता है. बट मेरी अब उनके साथ जो रिलेशनशिप बन चुकी और जो मैंने उनके साथ काम किया वो एज ए म्यूजिशियन भी किया. हमने गाने लिखे साथ बैठ के, फिल्म के लिए गाने लिखे हमने. संभल संभल जो कि काफ़ी चल रहा है गाना, वो शोएब साहब और मैंने बैठ के उसके ऊपर काम किया. कॉम्पोजिशन मेरी है और वो बोल ऑब्वियसली शोएब साहब के हैं. बचपन में मेरा पहला कॉन्सर्ट जिंदगी का एक वाइटल साइंस कॉन्सर्ट था जिसके अंदर मैं 8 साल का था और दैट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज एक्सपोज टू वाइटल साइंस. और फिर उसके बाद जहाँ मुझे समझ आई कि जो बोल लिखे जाते हैं, जो सारे गाने हैं वाइटल साइंस की, मेजॉरिटी आर ऑल शुएब मंसूर. कभी कभार मैं सोचता था इसी तरीके से जुनेद बैठे होते थे उनकी ऑपोजिट अक्रॉस द टेबल और वो बैठ के दोनों जैम आउट कर रहे होते थे.
मैं तो आपको बताऊं कि पहली जो एल्बम थी वाइटल साइंस की EMI स्टूडियोज में रिकॉर्ड हुई थी
जी जी,
और मैं वहाँ थी उसके दौरान. जुनेद होता था, मैं, रोही, हम सब EMI के गार्डन में, और शुएब सामने अलग से बैठे होते थे और उसी वक्त जो है वो लिरिक्स एडजस्ट कर रहे होते थे, लिख रहे होते थे. He would smile at us और वो फिर लिखते रहते थे.
बिल्कुल ऐसे. जी जी.
आप इस जगह हैं कि आप उनके साथ काम कर सकते हैं, तो कभी आप आर्ग्यू भी करते थे शुएब?
क्या शुएब साहब से तो मेरी बड़ी बहसें होती हैं, और उनसे जो रिश्ता इस तरह का बन गया और उन्होंने बनाया ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा और उनका तो एज डिफरेंस इतना है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि उनसे बहस कर सकता, मगर वो मुझे उस लेवल पे ले आया कि जहाँ एक दिन मैंने काफ़ी उनसे लड़ाई की ना, फिर मैंने उनको सॉरी जब लिखा तो, और मैंने कहा सॉरी सर मुझे लगा मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, तो उन्होंने कहा कि हारून इसलिए तो आप मेरे दोस्त हैं और आप मुझे हर बात कह सकते हैं जो आपने कही है, कहते हैं, और मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही करता हूँ कि आप मुझे वो बातें कहें जो शायद दूसरे लोग नहीं कह सकते.
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काम होती है. ठीक है, एक सीनियर के तौर पे आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, मगर खुल के बात नहीं करेंगे वो काम उस लेवल पर ही नहीं आएगा.
इट्स एन ऑनर कि मैंने उनके साथ एज अ म्यूजिशियन की कैपेसिटी में भी काम किया.
और एक्टिंग में तो काफ़ी कुछ सीखा होगा क्योंकि पहले आपने एक्टिंग नहीं की.
आज तक एक स्कूल प्ले तक के अंदर मैंने कभी एक्टिंग नहीं की.
तो आपको मगर किस तरह, मतलब शोएब ने आपको कैसे चूज किया?
वही जिस तरह शायद जुनेद को चूज किया, जिस तरह शायद फवाद को चूज किया, जिस तरह शायद आतिफ को चूज. 6-7 साल पहले जब वो बोल कर रहे थे तो तब उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि यार मैं ये चाहता हूँ कि आप ये करें, बट उस टाइम के ऊपर आई वॉजेंट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. तो और मैंने शोएब साहब से कहा कि शोएब साहब मुझसे नहीं होगा ये, मैं आई डोंट नो इफ आई वॉन्ट टू एक्ट और नॉट, इट्स जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू. एंड
बच्चा भी है?
मेरा एक बच्चा भी है जी, बिल्कुल जी. एक
लड़का है, बेटा है?
लड़का है जी, बिल्कुल. हाँ. बेटा, वो अभी 2.5 साल का है.
क्योंकि तरबियत भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जिस तरह हाउ वी ब्रिंग आवर बॉयज अप.
जी 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 बिल्कुल है.
जिस
बिल्कुल,
तरह हम लड़कों को बड़ा करते हैं तो उन्हें भी ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, जो मेरा ख्याल इस किस्म की तरबियत हर जगह नहीं हो रही. और क्योंकि अगर हर जगह हो रही होती तो आजकल के जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वॉर अगेंस्ट रेप सेज के तकरीबन 4 रेप्स दिन में होते हैं पाकिस्तान में.
जी बिल्कुल ऐसे.
ज़्यादा ही होगा क्योंकि रिपोर्टेड भी नहीं होते. वो ज़ाहिर है इस वक्त तो बच्चा छोटा है, मगर जैसे वो बड़ा होगा तो ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी उसे भी.
बिल्कुल. और मुझे ये थोड़ा सा तंग करती है बात कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये वुमेन ओरिएंटेड मसला है और ये सिर्फ औरतों का मसला है और ये फिल्म सिर्फ औरतों के मसले की
नहीं,
बात
ये तो हमारी सोसाइटी का मसला है.
कसूर के अंदर एक पावर दी गेम चली थी और चल रही है, जिसके अंदर सैकड़ों बच्चे, लड़के, एक बच्चे का नाम नहीं सामने आ सका, और हम एज अ सोसाइटी उसको और ज्यादा इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनके मामले के ऊपर, किसी ने आवाज नहीं उठाई.
छोटी सी बात मैं कर रही हूँ मगर इम्पोर्टेंट है कि जहाँ तक रेप सर्वाइवर्स का ताल्लुक है उनका नाम नहीं आना चाहिए. बच्चे स्पेशली उनको प्रोटेक्ट किया जाता है.
हाँ जी,
मगर
जी,
इशू को उठाना चाहिए.
हाँ, आप वो देखिए वो इशू दब गया तो वीडियोस तो उन्होंने सबने ऑनलाइन फेंकी हुई है, जो भी वो बच्चों की थी, जिनका नाम आना चाहिए था उनका नाम नहीं आज तक आया.
जरार आपका कैरेक्टर है, वो एक विलन का कैरेक्टर है, वाज इट डिफिकल्ट एक्सप्लेनिंग टू योर फैमिली कि आप इस किस्म का रोल जो है कर रहे हैं?
टेल यू द ट्रुथ, माय फैमिली स्टिल डोंट नो दैट कि
क्या रोल है.
ये पता है, हाँ, उनको सिर्फ ये पता है कि आई एम द विलन ओनली. आई डोंट नो, लाइक आई डिडंट डिस्क्लोज दिस क्योंकि मेरे फादर खुद जो है वो काफ़ी, मतलब 5 वक्त के नमाजी हैं और फैमिली तकरीबन सारी आर्मी से बिलोंग करती है.
अच्छा.
मेरी तो मेरे फादर ने हमेशा यही कहा है कि आई नो कि तुम जो भी कर रहे हो वो सोच समझ के करते हो और मेच्योर हो. उन्होंने सपोर्ट किया, कभी रोका नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी कंजर्वेटिव है. बट स्टिल लाइक जब मेरे फादर से बात करते हैं तो ये कहते हैं वो जो कर रहा है उसको पता है, वो ये हमें पता है कि वो कुछ गलत नहीं करेगा.
पावर द गेम, अब हाल ही में पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म के अदाकारों वरना के अदाकारों से फीफी हारून की खसूसी गुफ्तगू सुन रहे थे। इसी के साथ सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे असद अली चौधरी, प्रोड्यूसर थीं अंबर खैरी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे डोमिनिक डिल लागे, इस्लामाबाद में आमिर सदीक। आदिल शाहजेब को इजाज़त दीजिए। आखिर में अहम खबरों के खुलासे के साथ नाज़िश सफ़र।
اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا دھرنا عدالتی حکم نامے کے باوجود برقرار۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ آپریشن اس مسئلے کا آخری حل ہوگا۔ زمبابوے میں حکمران جماعت نے صدر رابرٹ مگابے کو جماعت کی سربراہی سے برطرف کر دیا ہے۔ صدر مگابے سے کہا گیا ہے کہ پیر تک صدارت سے استعفیٰ دیں یا مواخذے کا سامنا کریں۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی صوبے ہیلمند میں اسپیشل فورسز نے طالبان کی ایک جیل پر چھاپہ مارا اور کارروائی میں 40 افراد کو بازیاب کروایا ہے۔ انڈیا کی دارالحکومت دلی میں دھند اور شدید فضائی آلودگی کے باوجود ہاف میراتھن کا انعقاد ہوا، جس میں پوری دنیا سے تقریباً 35,000 افراد نے شرکت کی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔